يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. عجیب بات نہیں ہے نا, ایمان تو لائے ہوئے پھر ایمان لے آؤ. یہ کون سا ایمان ہے جس کے لانے کی بات ہو رہی ہے؟ شعوری ایمان. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے کچھ چیزوں کو مانتے ہیں, ان کو سچ سمجھتے ہیں, حق سمجھتے ہیں. یعنی آپ یوں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, ایک ہے دماغی ایمان اور ایک ہے قلبی ایمان. دماغی ایمان کیا کہہ سکتے ہیں آپ کس کو؟ کہ جس میں آپ کی عقل کہتی ہے کہ ہاں اللہ کی ذات موجود ہے, لاجک نے پروف کر دیا مثلا کہ آپ ریفیوز نہیں کر سکتے, یا آپ کے پاس علمی دلائل ایسے ہیں جو اللہ کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں آپ, رسول کو بھی مانتے ہیں, کتاب کو بھی مانتے ہیں اس کے سبجیکٹ میٹر کی وجہ سے, اس کی اندرونی بیرونی گواہیوں کی وجہ سے, فرشتوں کو بھی مان لیتے ہیں, کتابوں کو, رسولوں کو, آخرت کے دن کو, یہ سب کچھ آپ مان رہے ہیں. لیکن یہ ماننا ایک مجبوری کا ماننا ہے کہ آپ دلائل کے آگے خاموش ہو گئے ہیں. بس ٹھیک ہے, مان لیا, انکار نہیں. لیکن ایمان اس وقت تک ایمان نہیں جب تک کہ وہ قلبی ایمان میں نہیں بدل جاتا, شعوری ایمان میں نہیں بدل جاتا, اس کے ساتھ دل کے احساسات شامل نہیں ہو جاتے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو صرف انٹلیکچوئل دلائل پیش کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو قائل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, قائل کرنا بھی اچھی بات ہے, لیکن صرف قائل کرنے سے بات نہیں بنے گی, ضرورت ہے مائل کرنے کی. اور کسی بھی چیز کی طرف انسان مائل کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل اس میں جا ٹکتا ہے. بہت سے لوگ دماغ کی یا سوچ کی حد تک تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل مسلمان نہیں ہوتا. جیسے اقبال نے بھی کہا نا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد کیا؟ عقل. اگر عقل کہتی بھی ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ دل اور نگاہ مسلمان ہو. انسان اپنے پورے شعور, احساسات اور جذبات کے ساتھ مسلمان ہو. ہم عقلی مسلمان ہیں تو ہم قربانی نہیں کر سکتے دین کے لیے, کیونکہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. وہ انسان کو صرف کنارے تک رکھتی ہے کہ بس اس سے آگے نہیں جانا, اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے. لیکن جو قلبی مسلمان ہوتا ہے وہ ہر نفع اور نقصان سے بالا تر ہو کے مسلمان ہوتا ہے. وہ ایمان جو دلوں میں اترتا ہے اس میں انسان ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہماری مشکل کیا ہے اس وقت؟ مسلمانوں کی مشکل کیا ہے ہم جیسوں کی؟ کہ ہم ابھی تک صرف ذہنی مسلمان ہیں, قلبی مسلمان نہیں. صرف زبان سے اظہار کرتے ہیں, دل شریک نہیں. حالانکہ ایمان کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا یہ مسند فردوس کی یا الدیلمی کی روایت ہے, لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی. ایمان محض تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں, محض چند خیالات کا نام نہیں. ولکنہ ما وقر فی القلب. لیکن ایمان کیا ہے؟ جو دل میں قرار پکڑ جائے. ما وقر فی القلب, دل میں جا لگے. وصدقہ العمل, اور عمل اس کی تصدیق کر دے. یعنی صرف سوچ کی حد تک نہیں, سوچ دل میں جا کے بیٹھ جائے, ایسی بیٹھے کہ عمل بدل جائے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو, یعنی ان پرنسپل اگری کرتے ہو, اب کیا کرو؟ ان پریکٹیکل بھی گواہی دو, عمل کی شہادت بھی پیش کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایسا ایمان کہ انسان کہیں پر بھی ہو اللہ کی محبت اس کے دل پہ چھائی ہوئی ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی سنت میں ڈھلے ہوئے ہوں. والکتاب، کتاب کی محبت کیا ہے؟ کہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن جائے، اس کی رہنمائی کے بغیر انسان کچھ نہ کرے. الذی نزل علی رسولہ، وہ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، یعنی قرآن. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اس نے اتاری. ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا کفر کرے، انکار کرے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا. وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا. والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کا. فقد ضل ضلالا بعیدا، گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یعنی کسی بھی معاملے میں خواہشات کی بجائے ایمان کے تقاضے پورے کرنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اس میں ایمان کی پانچ چیزیں آ گئی ہیں: اللہ، رسول، کتاب، ملائکہ اور یوم آخرت. ایک چیز رہ گئی، کون سی والا؟ تقدیر. شابش، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اس کا ذکر اور آیات میں آتا ہے. یہاں اس سوال کا بھی جواب ہے جو پہلے پارے میں آپ سے کیا گیا تھا، کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ پوچھا گیا تھا نا آپ سے. تو اس کا جواب ہے یہاں پر کہ نہیں، صرف اللہ اور یوم آخرت کو ماننا کافی نہیں، سب رسولوں، سب کتابوں کو ماننا ضروری ہے. یہ ہے حقیقی ایمان. اب کچھ اور لوگوں کا طرز عمل. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. ثم کفروا، پھر کفر کیا. ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے. ثم کفروا، پھر کفر کیا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا یقین رکھتے ہیں؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. ایمان والے کامیاب ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کر دو، اگر کفر والے ترقی کر رہے ہیں تو اپنی وفاداریاں ان کے ساتھ کر لو. ثم ازدادوا کفرن، حقیقت میں یہ لوگ کافر ہی ہوتے ہیں، اسی لیے پھر وہ کفر میں تو خوب آگے بڑھ جاتے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اگر موت کفر پہ آ گئی تو اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا، اللہ ایسا نہیں کہ ان کی بخشش کرے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایسا شخص کون ہے؟ منافق. منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کہ بار بار مسلمانی کا ڈھونگ رچاتا ہے، حالانکہ حقیقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. ایک رو آتی ہے، مسلمان نظر آتا ہے. وہ رو جاتی ہے تو پھر اسی حال میں آ جاتا ہے جیسے پہلے تھا، اس کے اندر استقامت نہیں. اسی لیے فرمایا بشر المنافقین، فوراً یہ بات منافقوں کا ذکر، منافقوں کو خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ دردناک عذاب کوئی خوشخبری کی بات تو نہیں ہے، پھر کیوں کہا گیا انہیں خوشخبری دے دو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طنز کی جا رہی ہے، کہ جیسے ان کے عمل ہیں ان کو ایسے ہی ویلکم کہا جائے گا. اب کون ہوتے ہیں منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کافروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، کافروں کو دوست سمجھتے ہیں. یتخذون الکافرین اولیاء، منافقوں کی صفت بتائی جا رہی. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری دلچسپیاں کس کے ساتھ ہیں. کل کسی نے پوچھا تھا کنونشن کے بارے میں، بہت کچھ ہوا وہاں. ایک بات جس نے بہت ہی تکلیف دی کہ کچھ لوگ بار بار یہی رٹ لگائے جا رہے تھے کہ ہمیں ہیومن رائٹس چاہیے یو ایس اسٹینڈرڈس کے مطابق. تو میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو پتا نہیں کہ جو کچھ یو ایس نے دیا ہیومن رائٹس کے نام پر اس سے کہیں زیادہ ہے جو قرآن میں دے دیا گیا ہے, جو اسلام دیتا ہے. اگر سوچا جائے تو بنیادی طور پر ہیومن رائٹس ہیں کیا؟ حقوق العباد. اور یہ آدھا دین ہے ہمارا, آدھے سے بھی زیادہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے نا, اس کے حق بھی کم ہیں اور بندے مختلف قسموں میں ہیں. کوئی ماں باپ ہے تو کوئی اولاد ہے تو کوئی بہن بھائی, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی اجنبی ہے, کوئی ہمسائے ہیں, کوئی مسلمان ہے, کوئی غیر مسلم ہے. نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانوروں تک کو اور ماحول تک کو اس کا حق دیا گیا. ہیومن رائٹس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے حقوق انسانی یا انسانی حقوق. میں اس کو اسلام کی اصطلاح میں کہتی ہوں حقوق العباد. اور صرف ایک ہیومن کے نہیں, سب کے. جیسے کہ شروع سے میں کہہ رہی ہوں آج صبح سے یہی بات, معاشرے کے کسی ایک حصے کو حق دے کر آپ معاشرے میں امن نہیں قائم کر سکتے. اپنے جسم کے صرف ایک حصے کو آپ حق دیتے رہیں, مثلاً پیٹ کو حق دیتے رہیں اور باقی حصوں کا حق بھول جائیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو اسی طرح معاشرہ بیمار پڑ جاتا ہے اگر اس میں صرف مخصوص افراد کے حقوق کا شور مچتا رہے. اب دیکھیں گے کہ جب بھی ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے, کبھی عورتوں کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے, کبھی الگ سے بچوں کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے, یا کبھی کچھ اور دن منائے جا رہے ہوتے. کیوں نہیں سب انسانوں کا اکٹھا ہی دن منایا جاتا تاکہ سب کو اپنی اپنی جگہ حق ملے. کسی ایک چیز کی اصلاح سے, جسم کے کسی ایک عضو کی اصلاح سے پورا جسم صحت مند نہیں ہوتا. اسلام کا تصور کیا ہے کہ اگر ایک عضو بیمار ہوگا تو سارا جسم متاثر ہوگا. اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کہیں بھاڑ میں جائے سر, میرے تو ہاتھ کام کر رہے ہیں اور میں خوب کام کر لوں گی. آپ ایسے کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے سر کی اصلاح نہیں. اور اگر آپ کا بازو دکھ رہا ہے اور آپ کہیں بازو ہی ہے نا, پاؤں تو ٹھیک ہے, چلیں چلتے ہیں کہیں انجوائے کر کے آتے ہیں, تو دکھتے بازو کے ساتھ آپ انجوائے نہیں کر سکتے. آپ انجوائے اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ مکمل صحت مند ہوں. تو اسی طرح معاشرے میں امن اسی وقت ہوتا ہے, سب کو حق اس وقت ملتا ہے جب سارے معاشرے کو ملے. اگر جسم کا خون سارے جسم میں سرکولیٹ نہ کرے, کچھ حصوں تک پہنچے ہی نہ, تو جسم کا وہ حصہ پیرالائز ہو جائے گا. اور ایک حصہ پیرالائز ہونے سے باقی جسم کی کارکردگی پر فرق پڑتا ہے. تو جب آپ معاشرے میں ایک سیکٹ کو یا ایک حصے کو لے کے آپ چل پڑتے ہیں اور اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, تو دوسرا خود بخود متاثر ہوگا. سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو بہرحال یہ منافقوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کی بنسبت کافروں کی طرف جھکتے ہیں, ان کے آگے سر جھکاتے ہیں, ان سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو دوست سمجھتے ہیں, مدد کے لیے ان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, ان کی خوشی میں ان کی خوشی ہے, ان کی ناراضگی میں ان کی ناراضگی ہے. ایبتغون عندہم العزہ, یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں, یہ اپنی عزت کا مالک ان کو سمجھتے ہیں کافروں کو. وہ ان کو عزت دیں گے, وہ دنیا میں مقام دیں گے, وہ ان کو حقوق دیں گے. ایبتغون عندہم العزہ, تو یاد رکھیں فإن العزة للہ جميعا, کہ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے پاس ہے. سچا مومن ایمان کا متلاشی ہوتا ہے, عزت کا نہیں. عزت تو اللہ کے پاس ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ اللہ کا تابے دار ہوگا تو عزت اسی کے لیے ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب, حالانکہ اس نے کتاب میں تم پر نازل کر دیا. کیا؟ ان اذا سمعتم, کہ جب تم سنو آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, یکفر بہا, کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو تم ان کے پاس بھی نہ بیٹھو، کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی منع، ایسے لوگوں کی صحبت اور کمپنی اختیار کرنا بھی منع کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، ان کا انکار کریں، فلا تقعدوا معهم ایسے وقت میں ان کے پاس مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کوئی اور بات کریں، یخوض خادہ یخوض ہوتا مشغول ہونا، ویسے ہوتا پانی کے اندر اترنا، تو اگر آپ کبھی پانی میں اترے تو پھر آپ باہر کا کوئی کام نہیں کر سکتے، اسی کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں کہ ڈوب نہ جائیں، یا کسی کام سے اترے ہیں موتی چننے تو پھر انہی کے پیچھے جائیں گے، تو زبردست مصروفیت کے لیے آتا ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ اس بات کے علاوہ، کون سی بات؟ اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق کے علاوہ کوئی اور بات کریں تو پھر بیٹھ سکتے ہو، پھر ایکسٹریم سے بچایا گیا، یہ نہیں کہ تم ٹوٹل بائیکاٹ کر دو ان کا، ہاں جہاں کوئی اور دنیاوی معاملات ہیں تو وہاں ان سے تعلقات رکھ سکتے ہو، اور اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور تمہارے سامنے تمہارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم پھر اس پر کوئی ناگواری کا بھی اظہار نہ کرو، آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ اگر نہیں ہمت ہاتھ سے بدلنے کی تو اپنی زبان کے ساتھ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ اگر زبان سے بھی منہ ہی نہیں کھلتا حق بات کہنے کو تو دل میں تو برا سمجھے، دل میں برا سمجھے، اور دل میں جب انسان کسی چیز کو برا سمجھتا جہاں دل نہیں لگتا وہاں سے اٹھ جاتا ہے، یہی حل پیش کیا گیا کہ اگر تم اس منکر کو اس خرابی کو اللہ کی آیات اور احکامات کے انکار اور مذاق کو روک نہیں سکتے، زبان سے تردید نہیں کر سکتے تو کم از کم واک آؤٹ کر جاؤ کہ دوسروں کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط ہیں، پھر وہیں بیٹھے رہنا بے غیرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ حق کے لیے سنجیدہ نہیں ان سے بحث بھی بیکار ہے، آپ کنونس تو اس کو کرتے ہیں نا جو ماننا چاہے آپ کی کوئی بات، ایک شخص مذاق اڑانے کے موڈ میں ہے آپ اس کو کنونس کیسے کر سکتے ہیں؟ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر موقع بے موقع بحث شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرا شخص انہیں ضرور مان جائے، تو موقع مناسبت سے دیکھو کہ اگر کوئی اللہ کے کسی حکم کا انکار کر رہا نہیں میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی درست بات ہے، مثلاً کوئی شخص کہہ رہا ہے کسی مجلس میں بیٹھ کے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، کوئی ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا، یا وہ روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو اس چیز سے روکیں کہ ایسا مت کہو، اگر وہ سننے کے موڈ میں ہو تو اسے دلیل دیں، اگر وہ نہیں تو بحث مت کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات بحث سے وہ اور پرووک ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑا کفر بولنے لگتا ہے، پھر آپ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جسٹ واک آؤٹ، اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ اس موقع پر انسان کو غصہ بھی شدید آتا ہے، تو غصے کا علاج بھی کیا بتایا گیا، اٹھ جاؤ وہاں سے اور اپنے عمل سے اظہار کرو کہ تم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے، اور اگر تم نہیں اٹھے وہاں سے ہنستے رہے اور خوش ہوتے رہے اور اپنے عمل سے تم نے اسے کنسنٹ دے دیا، انکم اذن مثلہم تو بے شک تم جب انہی کی طرح ہو، تم بھی کافر ہی شمار ہوگے، تم بھی انہی کی طرح شمار ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے پہلے والیوم میں پیج 20 پر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو، جہاں ڈرنک سرو کیا جا رہا ہو وہاں کھانا نہ کھائے، اس میز کو چھوڑ دے، اس مجلس کو چھوڑ دے، لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی رشتے دار ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے. کہتے ہیں ہم پی تو نہیں رہے تھے، ہم تو ویسے ہی پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بس دیکھتے ہیں بیٹھ کے، تو پھر وہ آپ کو پلا بھی دیتے ہیں، چکھا تو کم از کم ضرور دیتے ہیں. کسی بھی غلط مجلس میں بیٹھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے نمبر پر کیا آتا ہے کہ دل سے اس خرابی کی نفرت ختم ہونے لگتی، وہ دیکھتے دیکھتے انسان عادی ہونے لگتا ہے. اچھا یہ تو نارمل سی بات ہے. اب دیکھیں کسی ناگوار چیز کو آپ پہلی دفعہ دیکھیں تو آپ کا ریئیکشن بہت شدید ہوتا ہے کہ یہ کیا، یہ کیوں. لیکن اگر آپ کو روز دکھا دی جائے وہ چیز تو پھر، مثلا آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلی دفعہ شراب کی شکل دیکھ کر خوف محسوس کیا ہوگا کہ بہت ہی ناگوار چیز، لیکن اگر آپ اس دکان کے سامنے سے روز گزرتے رہیں تو پھر وہ نارمل سی بات ہو جائے گی. ہاں یہاں پیتے پلاتے ہیں لوگ، بس ٹھیک ہے، کوئی ناگواری بھی نہیں رہے گی. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ اس مجلس سے اٹھ جاؤ. بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ڈرنک کرتے ہیں، ہم کیا کریں، گھر میں رکھی ہوئی ہے، فریج میں رکھی ہوئی ہے، لڑیں جھگڑیں. یہاں بھی کیا حل بتایا گیا ہے؟ بحث کرنا نہیں بتایا گیا کہ وہاں بحث کیا کرو، لڑنا جھگڑنا نہیں بتایا گیا. کیا کہا؟ وہ جگہ چھوڑ دو. جگہ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ساتھ نہ دو، شریک نہ ہو، خاموشی اختیار کرو، ناگواری کا اظہار کرو. لیکن باوجود اس کے کہ وہ حرام کا مرتکب ہے، ایک دم سے اس کو چھوڑ دینا اور گھر سے ہی نکل جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہمدردی کا مستحق ہے، اصلاح کا منتظر ہے. بعض کیسز میں وہ ایک مورل سپورٹ چاہتا ہوتا ہے، بعض کیسز میں وہ پریشانیوں کے مداوے کے طور پر ایک نشہ کرتا ہے. ایسی صورت میں سمجھدار بیوی کو ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص خرابی میں مبتلا ہو گیا ہے. عموماً عورتیں اس طرف توجہ کم دیتی ہیں، صرف اپنا حق جتاتی ہیں، اور لڑنا جھگڑنا، چیخنا چلانا، چیزیں پٹخنا، برتن توڑنا اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیتی ہیں. یہ نہیں کرنا. آخری حد تک معاملے کو آسان طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اور اگر پھر وہ دیکھے کہ معاملہ حد سے گزر گیا ہے اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی حدود مزید پامال ہو رہی ہیں، ایک خرابی اور بہت سی خرابیوں کو اس طرح جنم دے رہی ہے کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس اللہ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، تو پھر کوئی انتہائی قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن وہ آخری حل ہے، پہلا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری حل کو نمبر ون پہ لے آتے ہیں جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. مشکل یہ ہے نا کہ والدین شادی کرتے وقت یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے اندر شرافت کتنی ہے، دینداری کتنی ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ مالدار کتنا ہے، اس کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. جب صرف دنیا کو سامنے رکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں تو پھر ایسی خرابیاں تو نارمل سی چیز ہے. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، سب کے سب کو اکٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ منافق کی کوئی اصول پسندی نہیں، صرف مفاد پرست ہے. منافقین اور کافرین میں ظاہری فرق تو ہے، ظاہری فرق نظر آتا ہے، لیکن اصل فرق باطنی فرق ہے. اسی لیے معاملہ برابر کا ہے، انجام برابر ہے. منافق اور کافر میں ظاہر میں تو فرق نظر آتا ہے، لیکن اندر میں فرق نہیں، اندر سے دونوں ہی کافر ہیں، اس لیے دونوں کا انجام ایک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دونوں ہی اہم ہیں، ظاہر و باطن، لیکن اندر کا ایمان زیادہ اہم ہے. اس کے بغیر ظاہر کے کام قبول نہیں. انما الاعمال بالنیات. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. کون؟ منافق. کیا انتظار کرتے ہیں؟ فان کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہوتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، الم نکم معاکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ دیں؟ یعنی منافق جب دیکھتے ہیں، کہ تو مفاد کے بندے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو آ جاتے ہیں اپنی ہمدردی جتلانے، اپنی وفاداری کا یقین دلانے، کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے، ان کو فتح مل جاتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پہ غالب نہ آ سکتے تھے؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچایا نہیں تم کو مومنوں سے، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر، یعنی ان سے اپنے مفاد حاصل کرنے لگتے ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ. اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی راہ نہیں رکھی. اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ بہت سے اوقات میں کافر جو ہے وہ مسلمانوں پہ غالب آتے رہے ہیں، مثلا جنگ احد میں. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ نمبر ون، اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت کے دن ہوگا کہ ہرگز نہ بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ. یعنی قیامت کے دن کافر اپنے انجام کے اعتبار سے مومنوں پر غالب نہ آئیں گے. نمبر دو، حجت اور دلائل میں کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے. مسلمان اپنے دین کے سورسز کے اعتبار سے، اپنے اصولوں کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے کافروں کے اوپر برتری رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عملی اعتبار سے، چونکہ عمل جو نہیں کرتے، اس لیے بہترین دین رکھتے ہوئے بھی ہم ذلیل و خوار ہیں. تو کوئی راستہ نہ رکھے گا، یعنی دلائل میں یا حجت میں. تیسری چیز، یعنی کافروں کا کبھی ایسا غلبہ نہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دے، یعنی مکمل الیمینیشن مسلمانوں کی نہ کر سکیں گے. اگر ایک طرف سے مٹائیں گے تو دوسری طرف سے وہ اور ابھر آئیں گے. اور چوتھی بات یہ کہ جب تک مسلمان دین پر عمل کرنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، کافر ان پہ غالب نہ آ سکیں گے. باعمل مسلمان پر کافر کبھی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کا وعدہ ہے نا، وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اور اگر مسلمان کمزور ہیں، ذلیل ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے. کافروں کے دلوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ایک روب رکھتا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، ان کی باتیں بیس لیس ہیں. اور مسلمان دین کے دلائل رکھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا. اب اگر ہمیں دلائل کا پتہ ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، ہم مسلح ہی نہ ہو، تو پھر ہم کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پائیں تو یہ اور بات ہے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے نہیں سجایا. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ نہیں دھوکہ کھاتا، وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. اصل میں یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اسے مشاکلہ بولا جاتا ہے. میم شین الف کیا افلام ہے، مشاکلت. مشاکلت کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے بات کی گئی ویسی ہی بات کر کے پلٹائی جائے، اور یہ نیگیٹو معنی نہیں دیتی کہ ایک شخص کے فیل کے جواب میں ویسا ہی فیل بول دینا، یعنی اس کے عمل کو اسی پہ پلٹانا. تو اس کی شدت دھوکا دینے والے پر ہی پڑ رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قامو کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس پہ ہم سب اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کس شوق سے نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا وقت جلدی آئے، وہ انتظار کرتے رہتے اچھا اذان ہوگی کہ نہیں، وقت ہوا کہ نہیں، کہیں دن تو نہیں چڑھایا، روشنی تو نہیں ہو گئی، کہیں سورج غروب ہونے کے قریب تو نہیں ہو گیا. وہ انتظار میں رہتے ہیں اور نماز میں ان کا دل لگتا ہے، شوق سے پڑھتے ہیں، اور منافق مصیبت کے مارے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار انسان تھکا ہوا ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک طبعی کمزوری کی وجہ سے سستی کرنا اور چیز ہے، اور ایک کسی وقت بھی نماز کے لیے راضی نہ ہونا اور مارے بندھے ہی پڑھنا اور مصیبت کے ساتھ ہی پڑھنا، مجبوراً پڑھنا، یہ ایک اور چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کے بچے ہونے کی وجہ سے، ابھی چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اگر ان کا نماز کا ابھی شوق نہیں، اتنا احساس نہیں اللہ کی محبت اور عظمت کا ابھی دلوں میں آیا، تو آپ ان کو کہیں تم تو منافق ہی ہو. نہیں، اس کی وجہ کیا ہے ان کی کمزوری اور سستی کی، کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اللہ کی عظمت کا ابھی احساس نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹوں میں بھی ڈال دیں تو ان کے اندر بھی وہی رنگ آ جاتا ہے، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا. آپ سب اپنے اپنے بچوں پر غور فرمائیں کہ آپ کو کہنا تو نہیں پڑتا ان کو نماز کے لیے، اگر کہنا پڑتا ہے قصور کس کا ہے، کمی کہاں ہوئی. پھر اپنے پہ نظر ڈالیں ہم سب، کہ قصور اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت نہیں جگائی، ہم نے ان کے لیے زندگی کا ایک اور ہی لائن آف ایکشن بنائی، ان کو اس پر چلایا. بچہ ہوم ورک نہ کرے تو ہم کس قدر پریشان ہوتے ہیں، اگر اس کے نمبر کچھ کم آ جائے تو ہمارے نیندیں اڑ جاتی، وہ نماز نہ پڑھے تو ہم ترس کھا کے چپ کر جائے، اچھا کوئی بات نہیں بےچارہ تھوڑا سو لے. ترجیحات کا فرق ہے نا، پرائرٹیز کا فرق ہے. اچھا ہم ویسے بھی نماز کی بات کرتے تو غصے میں آ کے کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام کرانا ہوتا تو منت سماجت کر کے کرتے ہیں، اس سے بھی ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے.